السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے استغفار کے فائدے، تو اسی سے ریلیٹڈ ہم چند آیات دیکھیں گے. سورہ نوح کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. الحمدللہ، ترجمہ ویسے سب جانتے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک طرح سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو ہر طرح سے پکارا، جو پیچھے کے آئے تھے کہ میں نے ان کو چھپ کر اعلانیہ ہر طرح سے پکارا، لیکن ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ استغفار کرو یا رب کے سامنے، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا غفار ہے. وہ تمہارے اوپر آسمان سے بہت زیادہ بارشیں برسائے گا اور تمہیں مدد دے گا اموال سے اور بیٹوں سے، اور تمہارے لیے جنتیں، یعنی چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا، سارے کھیت لہلا اٹھیں گے اور نہریں بہیں گی. اور اس کے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے جہاں پر نہریں بہتی ہوگی. سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام اور اپنی بات کو سننے کے لیے یہاں جمع کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہماری یہ محفل ایسی ہو جس کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائیں کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محفل اس دن خوشی کا باعث بنائے قیامت کے دن. آمین. جیسے کہ بہت دن سے، تقریباً ایک سال سے، یہ جو لیکچر یہاں رکھنا چاہ رہے تھے تو ایک سال سے ڈیلے ہوتے ہوتے وہ دوسرا سال آ گیا، دوسری چھٹیاں آ گئی. قدر اللہ و ما شاء فعل. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو رکھنا چاہتے ہیں، اور جو بھی نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جنہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بہترین اجر سے نوازے، اور جو آئے ہیں ان کو بھی اجر سے نوازے. آمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم ایسے دنوں میں داخل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، الحمدللہ صحت و عافیت دی، تندرستی دی، اور ایسے امن و امان والے ملک میں رکھا کہ جہاں پر ہم سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. الحمدللہ، یہاں ہمارے اوقات میں برکت ہے، الحمدللہ ہمارے مالوں میں برکت ہے، ہر کام میں برکت ہے، ایک سکون ہی سکون ہے الحمدللہ. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، لازم ہے. اور اوپر سے یہ دس دن فضیلت والے دس دن کے، جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور وہ اپنی جان اور مال سب کچھ لگا کر واپس آ جائے، یعنی جان اور مال سب کچھ لگا دے اور شہید ہو جائے، تو اتنا درجہ جس کو مل سکتا ہے اتنا ہی درجہ ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کا مل سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا اور میرا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یا کسی کی مدد کر دینا، کوئی صدقہ اور خیرات دینا، یا کسی کو اچھا مشورہ دینا، یا کوئی اپنی جو بھی کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ بدگمانی تھی اس کو معاف کر دینا، کسی نے دل دکھایا تو اس سے درگزر سے کام لینا، یہ سارے نیک عمل ہمارے ان دس دنوں میں ایک جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کام میں آ سکتے ہیں، الحمدللہ اجر کے باعث ہو سکتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا اجر ہم کو رکھا گیا ان دس دنوں میں اعمال میں، الحمدللہ جو ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ہم نے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے اعمال کی قبولیت ہے دراصل وہ ہے، تمام تقریباً علماء کرام کہتے ہیں، یعنی جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ استغفار ہر بند دروازے کو کھولتا ہے. یعنی آپ کی دعاؤں کی قبولیت، آپ کے نیک اعمال کی قبولیت، آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے استغفار پر ہے. کہ اگر جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اتنا زیادہ آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے نیک عمل کی قبولیت کا وہ ذریعہ بنیں گے. یعنی الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء، یعنی انبیاء کے سردار آپ کو کہا گیا، اور آپ کو معراج اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 سے زیادہ، 100 دفعہ کا ذکر ملتا ہے حسن المسلم میں. اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں رسول اکرم کا ذکر ہے، 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ استغفار کرتے تھے، یعنی یہ سوچ کر انسان استغفار نہیں کرتا کہ مجھ سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوئے، بلکہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی، چاہے وہ کتنا بھی علم رکھتا ہو، کتنی بھی عبادت کرتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو لازم ہے کہ اس کو اپنی خامیوں پر نظر رکھنی ہے. کیونکہ جب تک انسان کو اپنی خامیوں پر نظر نہیں وہ رکھے گا، یا اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، تب تک وہ استغفار نہیں کر سکتا. ورنہ اس کو شیطان بلاوے میں ڈالے رکھے گا کہ مطلب میں تو بہت نیک ہوں، میں تو میں تو اتنا علم رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی ساری چیزیں اور اتنی ڈگریاں ہیں، عالمیت کی ڈگری ہے اور فلاں فلاں ڈگری ہے، تجوید کی ہے، تفسیر کی ہے ڈگری میرے پاس، پھر میں تو روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں، میں تو اشراق بھی پڑھتی ہوں، میں تو بہت سارے کام کرتی ہوں۔ جب ہم اپنے سارے صرف نیکیوں پر نظر رکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمیں استغفار کی شیطان کبھی اس راستے کی طرف بڑھنے نہیں دے گا اور ہمیں توفیق نہیں ملے گی۔ لیکن جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خامیوں پر نظر رکھیں گے تو یقین جانیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خامیاں پھر ایسا ہوگا کہ ہم کو استغفار کی طرف ترغیب دے گی۔ جی، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہماری جب ہم کو یاد رہیں گی تو تبھی ہم استغفار کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب دیا، لیکن کیا وہ اتنا بے فکر ہو گئے تھے کہ جو چاہے کرتے پھرتے؟ نہیں، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک دفعہ جو ابھی ہم لاسٹ ٹائم حدیث پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا کہ وہ جو غلام کپڑا پہنے ہوئے تھا سیم وہی کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اور آپ کے غلام نے سیم لباس پہنا ہے، تو کہا کہ مجھے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جو تم خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو پہناؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ اور ان کے بارے میں تم سے پوچھوں گی، لونڈی غلام کے بارے میں تم سے پوچھوں گی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ جو بہت اہم واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق تھوڑے سے ان کا چہرہ لال ہوا تھا اور وہ اپنا جو تہبند تھا وہ گھسرتا جا رہا تھا نیچے اور بار بار اس کو اوپر چڑھاتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ دبلے پتلے تھے تو ان کے تہبند بیٹھتا نہیں تھا، کہا جاتا ہے یہاں پر، تو گھسرتا جاتا تھا نیچے، تو وہ غصے میں آ رہے تھے اور چہرہ ان کا لال ہوا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے صحابہ آ رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے۔ جب وہ نزدیک آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے نا عمر کو کہ میں نے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، میں نے اسے کچھ سخت جملہ کہہ دیا، اور اس پر عمر کہنے لگا کہ میں یہ جا کر ابھی رسول اکرم کو کہتا ہوں، یعنی میری شکایت لگانے آپ کے پاس آ رہا تھا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ میری معافی قبول نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ضرور جا کر رسول اکرم سے شکایت کرتا ہوں، اور وہ غصے میں نکلا آپ سے شکایت کرنے کے لیے۔ کیا وہ یہاں نہیں پہنچے؟ تو وہ رسول اکرم کہا کہ وہ عمر تو یہاں نہیں پہنچے، اور کہا کہ اچھا آنے دو عمر کو۔ اب جیسے دیکھیں، ابھی تک ابو بکر صدیق خود شکایت کر رہے تھے کہ عمر میری بات نہیں سن رہا ہے اور میں اس سے معافی بھی مانگ رہا ہوں تو مجھے معاف نہیں کر رہا ہے، اور آپ کے پاس میری شکایت لے کر آ رہا ہے۔ تو رسول اکرم نے جیسے ہی بات سنی تو رسول اکرم خود آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے کہا کہ عمر تمہاری بات نہیں سن رہا ہے اور عمر تمہیں یعنی معافی نہیں دے رہا ہے۔ اب جیسے ہی ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اکرم غصہ ہو رہے ہیں عمر پر زیادہ، تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، عمر کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، اسے کچھ مت کہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے محبت۔ تو یہ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یعنی ابو بکر صدیق کو کیا فکر تھی کہ میری شکایت رسول اکرم کے پاس پہنچ جائے گی، یعنی میرے اندر کچھ ایک جو میں نے ایک ایسا کام کر دیا یا ایسی بات زبان سے نکال دی جس سے عمر کو تکلیف ہوئی اور وہ بات رسول اکرم تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو کتنی فکر تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایسے دن بھر میں کتنی باتیں کر گزرتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے رشتے داروں کے ساتھ ہو، یا ہمارے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہو، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کس کو کیا تکلیف پہنچی اور وہ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا، کہ ہم کو فکر ہے اس بات کی۔ تو جب ہم یہ احساس کریں گے کہ ہماری زبان سے کوئی ہرٹ ہوا ہے، ہمارے رویے سے کوئی ہرٹ ہوا ہے، ہو سکتا کوئی ہم سے ملنا چاہ رہا تھا اور ہم نے اس کی طرف مسکرا کر ہی نہیں دیکھا، ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، تو صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی اس بات کی، وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے۔ جب ابو ذر غفاری، کیوں انہوں نے لباس پہنایا ہوا تھا؟ کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو مارا، اور ایک بار بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں پر گالی دے دی تھی، مطلب گالی کیسے کہ کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ حبش کے رہنے والے تھے تو بلیک تھے وہ، تو کہا کہ کالی ماں کے بیٹے، تو ظاہر ان کی ماں بھی وہی تھی، حبشن ہی تھی، لیکن یہ بات بھی رسول اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی گالی ہے، اور تم جب تک کہ بلال تمہیں معاف نہیں کریں گے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور جو غلام کو انہوں نے مارا تھا یا کچھ ایسا کہا تھا، تو کہا کہ وہ غلام جب تک کہ تمہارے منہ پر ویسے ہی تھپڑ نہ مار دے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ تم پیر رکھو میرے گال پر تاکہ مجھے معافی مل جائے۔ اب دیکھیں یہ معافی کہاں مانگ رہے ہیں، دنیا میں ہی مانگ کر معافی جانا چاہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے پاس جب ملے تو اپنے صاف اعمال کے ساتھ ملے۔ سبحان اللہ، تو یہ جو غلطیوں کا احساس ہے یہی انسان کو استغفار پر موٹیویٹ کرتا ہے۔ ادروائز تو ہم سمجھتے تھے کہ ارے ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے معافی کی، نہ انسانوں سے معافی کی ضرورت ہے ہم کو، نہ اللہ تعالی سے معافی کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے ہمارے اندر اس طرح سے ایسا تکبر آئے، یہ بہت ہی یعنی ورسٹ کیفیت ہے انسان کی۔ تو ہم کو جب تک ہم کو احساس نہیں ہوگا کہ مطلب میرے اندر کچھ غلطی ہے، میرے اندر کچھ خامی ہے، تب تک کہ ہم معافی مانگ ہی نہیں سکتے، ہم استغفار کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازی، یعنی آپ اپنے آپ کو جتنا توڑیں گے اللہ تعالی کے نزدیک آپ اتنے ہی پسندیدہ بنتے چلے جائیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو توڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو ایک اکڑ کر رہنا چاہتے کہ نہیں ہم تو بس ہمارے جیسے تو کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے اندر وہ عاجزی پیدا کریں. جب تک عاجزی نہیں آئیں گے ہمارے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے. تو استغفار کیا ہے؟ آپ جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, ہمارے ایک خاندان میں کوئی تھے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اتنے ان کے وہ یعنی ایک طرح سے کہنا چاہیے پاورفل تھے ان کے گھر میں, جو ان کے بڑے گھر میں تھے, ساس کہہ سکتے ہیں ان کو, یعنی کسی کے والدہ ہوں گے کسی کے ساس ہوں گے. تو بس بہت زیادہ تسبیح پڑھتے تھے. تو تسبیح پڑھتے جاتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اچھا آج کام والی نہیں ہے آج کی تنخواہ کاٹ لینا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اچھا ایک کپ ٹوٹا اس کے پیسے کاٹ لینا. تو یہ تسبیح ہوئی, یہ استغفار ہوا. ٹھیک ہے آپ فرم رہیے, آپ جسٹس کیجیے, آپ انصاف کیجیے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. آپ اگر 100 بار بھی استغفار کرتے ہیں, اگر آپ 1000 بار بھی استغفار کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ عاجزی والا معاملہ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو وہ 100 دفعہ استغفار کے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. آپ ایک دفعہ یعنی ایک دفعہ دل سے یعنی احساس کریں کہ کہاں میری غلطی ہے, اب دیکھیں ضرور آپ کو رونا آئے گا. میں تو کہتی کہ جو استغفار کرتا ہے دل سے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں, کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جو آنکھوں سے گرتا ہے تنہائی کا قطرہ. تو لہٰذا وہ احساس پہلے اپنے دل میں پیدا کریے, اس کے بعد استغفار کیجئے, تب آپ کو اس کے فائدے بھی نظر آئیں گے. اگر دل میں احساس نہ ہو تو پھر اس کے کوئی فائدے نظر نہیں آئیں گے. میں 2-3 واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہمارے لیے کوئی مثال ہو سکتی ہے تو صحابہ کی, تابعین اور تبع تابعین کی ہو سکتی ہے, احادیث کے ذریعے ہو سکتی ہے اس میں جو مثال دی گئی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت مشہور واقعہ ہے, سنا ہوگا نا, آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کر دیا تھا, یاد ہے؟ سو والا بھی کر دیا تھا اس نے,
کر دیا تھا.
جی کسی عابد, جو حدیث صحیح مسلم کے الفاظ پر غور کریے گا, اگر جا کر گھر جا کر انٹرنیٹ پر آپ لوگ سرچ کریے گا تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, بہت زیادہ اس نے گناہ کیے تھے, تقریباً وہ 99 قتل کر چکا تھا. تو اس کو دل میں احساس ہو, اس نے کہا کہ کیا میرے سدھرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ تو اسے کسی نے کہا کہ فلاں عابد کے پاس جاؤ. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ عابد, جو صحیح مسلم کی حدیث سرچ کریے گا آپ لوگ انٹرنیٹ پر, تو اس سے کسی نے کہا کہ فلاں عابد کے پاس جاؤ, وہ تمہیں صحیح بات بتا سکتا ہے. تو وہ گیا اس عابد کے پاس, عابد مطلب عبادت کرنے والا, ٹھیک ہے؟ وہ عابد کے پاس گیا, اس نے اپنا معاملہ پیش کیا اس کے سامنے کہ مطلب میں نے اسے 99 قتل کر دیے ہیں, کیا میرے معافی کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو پورے 100 کی گنتی پوری ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم اس شہر سے کہیں چلے جاؤ کیونکہ یہاں تمہارے گناہ سب کو معلوم ہے. اور اس نے کہا کہ تم کسی عالم کے پاس جاؤ. یعنی 100 قتل کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں لوگ اس کو اچھا ہی مشورہ دے رہے ہیں, الحمدللہ. ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوں گے کہ رے خود ہی فتویٰ دے دیں گے ہم تو, کہ اب تم تو بس بخشش ہو ہی نہیں سکتی. تو اچھے لوگ ہوں گے تو کہنے لگے کہ تم کسی عالم کے پاس جاؤ. پہلے کس کے پاس گئے تھا؟ عابد کے پاس. اب دوبارہ کہاں بھیجا گیا اس کو؟ عالم کے پاس. تو عالم نے کہا, جب وہ عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے کہا کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ کیونکہ یہ بستی میں دراصل سب تمہارے جاننے والے ہیں اور جانتے کہ تم سے کیسے گناہ سرزد ہوئے, لہٰذا تم اس بستی سے نکل جاؤ, فلاں بستی کی طرف جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ہو سکتا ہے تمہارا اچھا معاملہ ہو جائے. اور چونکہ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا, توبہ اور استغفار کرنا چاہتا تھا, یعنی وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا. تو عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے, تمہارے گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن تمہیں یہ بستی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں کے کیونکہ کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں جو جاننے والے ہیں اگر آپ گناہ سے رک جاتے ہیں تو آپ کے جاننے والے کیا کریں گے؟ بار بار آپ کو اتنا وہ یعنی وہ پنچ کریں گے کہ آپ دوبارہ وہ گناہ, اللہ نہ کرے وہ کام کرنے پر آپ ایگری ہو جائیں گے. یعنی اتنا لوگ یعنی آپ کو نیکی کی زندگی کوئی گزارنے نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بستی سے گزر جاؤ. تو وہ شخص نکلا اور وہ بستی کی طرف جا رہا تھا. جب وہ بستی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس حالت خراب ہو گئی اور وہ سواری سے گر گیا کہا جاتا ہے, لیکن وہ جب گر رہا تھا تو تب بھی وہ گھسٹتے ہوئے یعنی پیروں کے پنجوں کے بل جو ہے وہ گھسٹتے ہوئے اس بستی کی طرف اس کا رخ تھا, یعنی وہ گھسٹتے گھسٹتے بھی اس بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اب فرشتے آئے اور فرشتوں نے دونوں اب دیکھا گیا جب زمین ناپے گی تو دونوں طرف برابر برابر جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس بستی کی طرف اس کے قدم زیادہ ہوں گے اس حساب سے اس کو بخش دیا جائے. تو ناپا گیا تو دونوں طرف برابر برابر نکلے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسافت کم ہو جائے, یعنی جس طرف وہ جا رہا تھا ادھر کی مسافت کم ہو جائے, اور اس طرح سے اس کو بخش دیا گیا. سبحان اللہ, آپ سوچیں, لیکن یہ دل کی نیت اور ارادہ. اور آپ دیکھیں, یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس شخص کو احساس ہوا اور وہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی وہ رکا نہیں, یعنی اس کو یہ احساس نہیں ہوا یا اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا یا وہ خود بیچارہ نہیں بن گیا کہ ہائے میں بیچارہ اب تو مجھے میری معافی ہو ہی نہیں سکتی اور میں مایوس ہو جاؤں. نہیں, وہ مایوس نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نیکی کی رمق باقی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو توفیق دی اور ہدایت دی اور وہ عالم کے پاس گیا. اور اسی طریقے یہ فرق پتہ چلتا ہے عابد اور عالم کا. ہمارے یہاں پر لوگ جاتے ہیں مسجد کے امام اور مؤذن سے فتویٰ پوچھنے، اور پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، کہ وہ نہ خود جانتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو صحیح چیز بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عالم کے پاس جائیں گے تو عالم آپ کو صحیح بات بتائے گا. کہ اسی لیے جو ہمارے یہاں پر فقہ کی کیوں اتنی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے پر فقہ کی، اور فقہ سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے ہمارے دین کا. میں کہتی ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور ہمیں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس سے جان چھڑا کر بھاگنا نہیں چاہیے. اس سے ہم کو خود اپنی زندگی میں ایک ہمارے اندر وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ. جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی علوم الدین میں تھے وہ جانتے ہوں گے، ہے نا، آپ لوگ تھے نا الحمدللہ، تو اس سے بہت زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے زندگی میں. تو وہ عالم نے، آپ دیکھیں کہ عالم نے اس کو کتنا صحیح مشورہ دیا، کہ عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف نکل جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جب نئے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان میں اٹھو بیٹھو گے تو تمہیں نیکی کی ترغیب ملے گی، یہاں پر تو لوگ تمہیں پرانے گناہ پر ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے. تو اب دیکھیں یہاں پر بھی اس شخص کی بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ کتنی خالص ہوگی، یعنی وہ کتنا مخلص ہوگا اپنے توبہ میں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسافت کم کر دی. اور فرشتوں نے جب ناپا تو کہاں کی زمین زیادہ نکلی، پیچھے والی زمین جو چھوڑ آیا تھا، اور یہاں کم والی نکلی، اور اس کو اس وجہ سے بخش دیا گیا. اس کی کوشش دیکھی گئی کہ وہ کوشش کیا کر رہا تھا. اس سے یہاں پتہ چلتا ہے ہم کو کہ ہم اپنے اندر چیک کریں کہ ہم جب پلٹنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ توبہ کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے. بہت سارے علماء اس فرق کو بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی آیت میں توبہ اور استغفار دونوں کا ذکر ملتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ استغفار دراصل گناہ سے پہلے ہے، یعنی گناہ سے پہلے استغفار ہے اور گناہ کے بعد توبہ ہے. اور اس کی ایک اور مثال کسی نے بہت اچھی دی تھی کہ جیسے جب ہم، چونکہ ہم سب خواتین ہیں، ہم کو مثالوں سے بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. تو اب ہم جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ جب ہم کو خود کو واش کرنا ہے، یعنی ہم کو غسل کرنا ہے یا باتھ لینا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارے گھر کے کام نپٹاتے ہیں نا. آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ تو بالکل جب ایک بار وہ باتھ لے لیتے تو پھر تو گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارے جیسے نہیں ہے کہ چلے کام کر لو. تو ہم کیا کرتے کہ سارے برتن دھو لیے یا جو بھی گھر کے کام کاج تھے سب کام نپٹا لیے، کھانا بنا لیے، بعض اوقات واش روم دھونا پڑتا ہے، کپڑے دھونا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم خود فریش ہو جاتے ہیں. اب فریش ہونے کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ فلاں گندگی صاف کرو، ہم کریں گے؟ تو لہٰذا یہی فرق کو کہتے ہیں توبہ اور استغفار کا ہے، کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر واپس پلٹنا نہیں ہے اس کی طرف، کیونکہ آپ اب پاک ہو گئے ہیں، لہٰذا اب توبہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا نہیں. تو استغفار گناہ سے پہلے ہے اور توبہ گناہ کے بعد ہے. اور توبہ کے تین اس کے کرائیٹیریا ہیں یا شرائط ہیں، اس میں یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور شرمندہ ہونا، یعنی جو کچھ کیا اس کے اوپر پہلے ندامت کا احساس ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا گڑ گڑا کر، اور تیسرا اگر کسی کا حق مارا تھا تو حق واپس لوٹانا، یا پھر دوبارہ اس طرف پلٹنے کا کوئی ارادہ نہ کرنا، یعنی دل میں اتنا مسمم ارادہ ہونا کہ اب میں دوبارہ کبھی وہ کام نہیں کروں گا. یہ تین کرائیٹیریا ہو تو ہی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں. اگر یہ سوچ کر توبہ کریں کہ کر لو توبہ بھی پھر بعد میں اور گناہ کر لیں گے، نعوذ باللہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دل میں مسمم ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کریں گے، جو کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور پھر کسی کا حق مارا تھا تو اس کا حق وہ لوٹانا بھی ضروری ہے، ادروائز توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی کسی کی زمین اگر لی تھی یا کسی کا پیسہ اگر لیا تھا تو وہ لوٹانا پڑے گا. تو بہرحال یہ توبہ ہے. تو استغفار گناہوں سے پہلے ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو توبہ کے لیے بھی کیا ہمارے یہاں پر وہ کرائیٹیریا ہے کہ توبہ کب کریں گے، یا تو حج کو جائیں گے تب، یا پھر بڑھاپے میں. جبکہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کتنی دفعہ کیا کرتے تھے، اور استغفار اسی لیے استغفار کرتے تھے کیونکہ یہ گناہ سے پہلے ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی یعنی جو بھی یعنی ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں سے پہلے ان کو ایک طرح سے انفارم کر دیتا ہے تاکہ اس غلطی سے رک جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں ایک سیرت کا واقعہ پڑتا ہے کہ رسول اکرم کا ایک دفعہ ارادہ ہوا کہ ان کے دوست کے ساتھ کسی وہی جو محفلیں ہوتی تھیں وہاں جائیں گانے بجانے یا پھر شراب کی محفلیں. تو رسول اکرم کہتے کہ میں راستے سے چلا اور مجھے راستے میں ہی نیند آ گئی اور میں وہیں سو گئی، اور مجھے پھر بعد میں پتا بھی نہیں چلا، میں واپس گھر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ بچپن سے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ اس طرف اس راستے پر نہیں جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انبیاء کی اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی رسول اکرم استغفار کیا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجیے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لوگوں کو حج کے لیے بلانے کا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے، اور پھر وہ دعا جو کر رہے ہیں وہ آگے کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وتب علینا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا بھی بڑا نیک کام کریں اس کے باوجود بھی کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے تاکہ اس کام کی قبولیت کے لیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمیں نہیں معلوم، اسی لیے سلام پھیرتے سے کیا کرنا ہے، تین بار آپ کو کیا کہنا ہے استغفر اللہ. اب نماز میں کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی آپ سوچیے، نماز میں کیا ہمارے ہم سے برائیاں سرزد ہوئی ہوں گی، لیکن سلام پھیرتے سے ہم کو استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آپ سوچیں کہ جب سلام نماز کے فوراً بعد استغفار کرنا ہے تو عام دن بھر میں سارے کاموں کے بعد کتنا استغفار نہیں کرنا ہو. لیکن ہم انہیں شیطان ہم کو کیسے بھلائے رکھتا ہے کہ شیطان ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ تمہیں استغفار کی ضرورت ہے. پھر استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں ایک نہیں اس کے کئی فائدے ہیں، لیکن میں ابھی دو تین واقعات آپ کے سامنے پہلے رکھوں گی، اس کے بعد پھر لوں گی. آپ دیکھیں استغفار کے فائدے تو بہت سارے، لیکن استغفار کرنے کی توفیق ملا یہ بھی ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حالانکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اس کو آپ گناہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ بستی نہیں چھوڑ سکتے. چونکہ ان کو انفارمیشن نہیں تھی اسی بنا پر وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. اور کس بنا پر گئے وہ بستی چھوڑ کر؟ خود کی خواہش کی بنا پر نہیں گئے تھے وہ، بلکہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اس بنا پر وہ گئے تھے، ہے نا. لیکن جب وہ گئے بستی چھوڑ کر، اور پھر جب ان کو لگا کہ انہوں نے غلط کام کر لیا ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، ان کو وہاں احساس ہوا، وہاں پر انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یعنی تو پاک ہے اور میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گیا، حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو پوری طرح سے ان کی وہ غلطی بھی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء کو اس بات کا احساس ہے، ان کی چھوٹی سی بھول چوک بھی ان کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم سے تو دن سے لے کر رات میں ایسی کتنی بھول چوک ہوتی ہیں، کتنے ایسے کام ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں پر تو کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ایون آپس میں بہن بھائیوں میں، والدین میں، اولاد میں، شوہر اور بیوی میں، ملنے جلنے والوں میں، پڑوسیوں میں، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ایون جو کلیگ ہوتے ہیں، اگر آپ ایک ساتھ کہیں اسکول میں پڑھا رہے ہوں یا آفس میں کام کر رہے ہوں یا پھر اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں یا کسی اسکول میں یا کسی کلاس میں آپ ایک ساتھ اسٹوڈنٹ ہوں، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ہم سے کسی کو ہم ہرٹ کر دیتے ہیں، کوئی جملہ ایسا ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، تو ہم کو فوراً احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسی غلط بات نکلی ہے، لہٰذا ہم پہلے معافی مانگیں، اور جو معافی میں پہل کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے. تو لہٰذا پہلے یہ احساس ہو ہم کو، اور ہم انبیاء کی سیرت کو دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والے تھے، اور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے تھے. آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام، انہوں نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، یعنی زیادہ حصہ وہ جاگتے تھے اور کم حصہ سوتے تھے. اور اس میں یعنی رات کی آخری گھڑی میں ہمیں کیا فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بتاتا ہے کہ وہ رات کی آخری گھڑی میں جب صبح ہونے والی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بیسٹ جو وقت ہے استغفار کا وہ کون سا وقت ہے؟ سحر کا وقت، جب آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھے، یعنی فجر سے پہلے کا وقت ہے. اور کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ میری ذات سے مایوس نہ ہو، میں کتنے بھی گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں. یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان گناہ لے کر آتا ہے، تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے لیے ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جو سجدے کی دعا ہے، اللہم اغفر لی دقہ وجلہ واولہ واخرہ، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے، میرے وہ کھلے گناہ، چھپے گناہ، جو ظاہر ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، ہر قسم کے گناہ میرے معاف کر دے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام کے بعد استغفار کرتے ہیں، پھر سید الاستغفار جو ہم کو صبح اور شام کرنا ہے، اس کی فضیلت کیا بتائے گی؟ یہ جو صبح کے وقت پڑے گا، اور آپ دیکھیں کیسے پڑے گا، اس کو احساس کر کے پڑے گا. سید الاستغفار میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، اس میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہم کو معاف کرنے والا ہے. تو جو صبح کو پڑے گا وہ اگر اس نے کوئی گناہ کی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا، اگر اس کو شام میں اس کی وفات ہوتی ہے. اور اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے اور صبح اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو لیکن ہم پڑھتے ہیں سید الاستغفار، یا ہم یاد کرتے ہیں اس کو، تو بار بار ہم کو پڑھتے رہنا ہے اور احساس کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اور آپ دیکھیں کہ جو حسن بصری کا جو جملہ بہت مشہور ہے، جو مجھے بہت پسند بھی ہے، कि हमारे यहाँ पर आए दिन सब लोग परेशान होते हैं। अभी कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को, किसी को जॉब नहीं है, किसी के पास रिस्क की तंगी है, किसी को औलाद नहीं है, किसी बहुत सारे अलग अलग लोगों के मसाइल हैं। तो हसन बसरी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने शिकायत की, तो उन्होंने यही वाली आयतें पढ़कर सुनाई। उन्होंने सबको कहते जा रहे थे इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। तो उनके पास जो बैठे हुए स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि शेख आप हर एक को एक ही नुस्खा बता रहे हैं, क्या हर मसले का हल एक ही हो सकता है भला? तो कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। और उन्होंने यही सूरह नूह की आयत पढ़कर सुनाई कि तुम इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, तुम उसको बहुत ज्यादा गफ़ार पाओगे और वो तुम्हारी मदद करेगा, आसमान से बारिशें बरसाएगा तो रिज़्क़ की कसरत होगी और तुम्हें बेटों से और माल से मदद देगा। सुभान अल्लाह। इसमें बनीन का भी लफ्ज है, बेटों का, औलाद का, इसमें माल का भी जिक्र है, इसमें बारिश का भी जिक्र है। क्योंकि जब बारिशें बरसेंगी खूब तो खूब चारा उगेगा, जानवर खाएंगे, खूब दूध आएगा और खूब जूस निकलेगा फलों से। सुभान अल्लाह। तो इस्तग़फ़ार से आप देखें कि जब बारिशें नहीं होती हैं तो जो दुआ की जाती है उसमें क्या किया जाता है। बारिश की दुआ में जब मैदान की तरफ जाते हैं तो कहा गया कि इमाम पुराना लिबास पहने, आजजी के साथ जाए और खूब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ कर इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि कहा जाता है कि लोगों के गुनाहों की वजह से बारिशें रुक जाती हैं। तो इस्तग़फ़ार करेंगे तो बारिशें बरसेंगी। इसीलिए आप देखेंगे जितनी जगह मस्जिद में नमाजें होती हैं, पहले जो इमाम साहब है बहुत कसरत से आजजी के साथ दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत बरसे। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो गुनाहों की कसरत अल्लाह ताला की रहमत को रोक देती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि इस्तग़फ़ार बंद दरवाजों को खोलता है। हम कहते हैं ना हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, एक्चुअली हमारे गुनाह होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता, हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे कौन से ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और उसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर नहीं नाजिल हो रही। तो लिहाजा कसरत से इस्तग़फ़ार करें, और ये 10 दिनों में तो बहुत ही ज्यादा। क्या हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं, इन 10 दिनों में हमारी मग़फ़िरत के फैसले हो जाए? कि क्या देखिए योम अरफा को कहा गया है कि योम अरफा दरअसल जहन्नुम से आजादी का दिन है। अल्लाह ताला उस दिन कसरत से लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है या जहन्नुम से आजादी के फैसले करता है। तो हम अपने लिए, खुद के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपने मरने वालों के लिए, सबके लिए दुआ करें अरफे के दिन कि अल्लाह ताला सबको जहन्नुम से आजाद करे। उसके लिए हमको इस्तग़फ़ार करना होगा कि हम खुद इस्तग़फ़ार करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। और उसके जो फायदे बताए जाते हैं यही, जैसे कि एक तो बारिशें बरसेंगी, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, और दूसरा सबसे बढ़कर ये कि हमारी जो, यानी जो हमारा आमाल नामा है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि बिल्कुल जिसमें से सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं। यानी इस्तग़फ़ार से क्या होता है कि जो भी हमारे गुनाह होते हैं वो गुनाह धुल जाते हैं या माफ कर दिए जाते हैं। और आप देखना कि जो सैयदुल इस्तग़फ़ार है उसके बारे में कहा गया कि जिसकी अगर उसके पढ़ने के बाद मौत वाक़ हो जाए तो वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। तो ये क्या, ये चीज़ क्या बताती है कि जिसने भी सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो गए। सगीरा गुनाह की बात की जा रही है, क्योंकि कबीरा गुनाह के लिए क्या है, जब तक कि हाँ तौबा नहीं करेंगे और उन शरायत के साथ नहीं करेंगे तो वो गुनाह माफ नहीं हो गए। तो और कबीरा गुनाह उसकी बुक भी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या सगीरा गुनाह की बात हो रही है। तो इस्तग़फ़ार के फायदे बहुत ज्यादा हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तरगीब दिया करते थे सहाबा को कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो, और आपने कहा था कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। देखो मैं तुम में से 70, मैं दिन भर में 70 मरतबे से ज्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ। यानी आप सहाबा को तरगीब दिया करते थे। इससे भी पता चलता है कि 70 दफा तो करना मस्ट है, यानी मिनिमम है ये। आप उससे ज्यादा जितना करना चाहें उतना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि एहसास के साथ, वरना सिर्फ जुबान चल रही तो उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप देखें जब आप गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते हैं तो जब आप गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे हैं तो फिर उसके बाद दोबारा गुनाह की तरफ जाना कैसे होगा? यानी अभी आप फ्रेश होकर आए और फिर गंदगी में जा रहे थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लिहाजा अपने आप को फ्रेश रहने दें। जैसे हज का फायदा क्या बताया गया कि जिसने हज का इरादा किया, फमन हज जल बैता, और उसने वला फसूक वला जिदाल वला रफसा रजा कयो में वलत तो हूँ मोह, कि वो ऐसे लौटा गोया कि उसकी मानस को अभी जन्म दिया हो। तो जब एक बार हज से वापस आ गए तो फिर अगर आपका हज हज मबरूर था और आप इस तरह से वापस आए तो फिर दोबारा गुनाहों की तरफ ना जाएं। यानी कोशिश करें कि आप, यानी हम गुनाहों की में इन्वॉल्व ना हो। तो इस्तग़फ़ार के फायदे एक तो यह है कि बारिशें बहुत बरसेंगी, दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, तीसरा अल्लाह ताला औलाद से, बेटों से, रिज़्क़ से नवाजेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सब सूरह क़लम में हमको एक वाक़ा मिलता है, आप लोग जानते होंगे सूरह क़लम में जो 3 वाक़े बताए गए हैं उसमें एक वाक़ा बाग वालों का वाक़ा है ना। एक शख्स था जो बहुत जिसका बाग था और वो अपने फल बाग के हमेशा उसमें 3 हिस्से करता था बाग के फलों के। एक हिस्सा खुद के लिए रखता था, एक हिस्सा गरीबों के लिए था, और एक हिस्सा अगली फसल ग्रो करने के लिए रखता था। तो बेटे के, उसके बहुत सारे बेटे थे, तो बेटे कहते थे कि ये तो हमारे वालिद बहुत ही बेवकूफ है, अब जैसे ही वालिद अगर वफात पाएंगे तो हम किसी को इसमें से हिस्सा नहीं देंगे। तो फादर की वफात हो गई तो उसके बाद बेटों ने कहा कि हम सुबह ही सुबह जाकर सवेरे सवेरे सारे फल निकाल लाएंगे ताकि गरीबों को पता ही ना चले। اور ادھر وہ یہ سوچ رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک پالا جو ہے نا پالا پڑا اس کھیت باغ پر اور وہ پورا کا پورا باغ کیسے ہو گیا بھس بن کر رہ گیا یعنی گویا کہ وہاں کوئی باغ تھا ہی نہیں. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو کہتے کہ ہم کہیں غلط جگہ آ گئے ہے نا. قرآن کے الفاظ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. کہتے کہ ہم کوئی غلط جگہ آ گئے. پھر کہتے کہ نہیں ہم غلط جگہ نہیں آئے بلکہ ہم یعنی ہماری مت ہی ماری گئی تھی یعنی ہم سے جو غلطی یعنی ان کو اسی وقت محسوس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو وہاں پر جو تیسرے جو تین کا ذکر آتا ہے وہاں پر تو وہاں پر ایک بھائی ذکر کرتے کہ ہم نے جو ہے جو غلطی کی ہم کو اس کے لیے پلٹنا پڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں فرمایا کہ پھر اللہ یعنی ہم کو امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا. اب دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی لیکن ان کو فوراً احساس ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے باغ پر پالا پڑ گیا ہے تو وہ رجوع ہوئے پلٹے. ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور کہا کہ ہم ہی ظالم تھے. اس میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اس سے بڑھ کر عطا کریں گے. تو جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان کو عطا کرتا ہے. اور شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے نا, سب سے مشہور اور سب سے بیسٹ ہمارے لیے مثال کوئی ہو سکتی ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور شیطان نے بھی ان کو پھسلایا. شیطان نے بھی غلطی کی. شیطان نے کیا غلطی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا, سجدہ نہیں کیا. اور آدم علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ انہوں نے وہ پھل چکھ لیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. دونوں سے غلطی ہوئی لیکن دونوں کے رویے میں کیا فرق تھا؟ ایک نے توبہ کی, اپنی غلطی کا احساس کیا, اپنی غلطی کو مانا, توبہ کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حالانکہ ان کو معافی مانگنے کے لیے الفاظ بھی نہیں آتے اسے. لیکن وہ الفاظ انہوں نے کس سے سیکھے؟ اللہ تعالیٰ سے سیکھے. اور کون سے الفاظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور شیطان نے کیا کہا؟ کہ ہاں فبیما اغویتنی, کہ الٹا جو ہے بلیم کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ تو اس کی وجہ سے میں تیرے بندوں کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہی رویہ اصل میں کہ ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا. جب غلطی کا احساس ہوگا اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے سبحان اللہ. اور صحابہ اسی لیے اس بات پر بہت یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا کثرت سے استغفار کرتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا روتے روتے. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ ان کو بار بار یہ وہ تو بہت زیادہ ہی دنیا سے جیسے بیزار ہو گئے تھے اور انہیں چونکہ فتنے بہت پھیل گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو انہوں نے ایک گاؤں اور دیہات میں جا کر پناہ لی اور وہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے چلے گئے اور بس چند چیزیں لے کر گئے وہاں پر. کیونکہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ان کو بتایا گیا کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے. تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں اور پھر مجھے اس کا یعنی اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑے. تو لوگوں سے بات بھی کم کرتے تھے اور ایک طرف چلے گئے تھے. اور وہ اتنا زیادہ روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کی آنکھوں کے نیچے نالیاں پڑ گئی تھی, نشان پڑ گئے تھے روتے روتے جو ان کے آنسو گرتے تھے اس کی وجہ سے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنے یعنی ان کو احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. اور ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے کہ یہ پرندے کتنے آزاد ہیں اور بے فکر ہیں کہ اڑتے پھرتے ہیں اور چر چکتے ہیں اور مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگوں کے بارے میں اعلان ہو جائے, اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے کہ سب بخش دیے گئے سوائے ایک کے, تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ایسی ہے کہ سارے پکڑے گئے اور ایک بچ گئے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں سبحان اللہ. اب دیکھیے اسی کو ایمان کہتے ہیں اصل میں, کہ آپ امید اور ڈر کی کیفیت میں رہنا. لیکن آج ہم اتنی امید کی کیفیت میں ہو گئے کہ ہم سب کچھ بھول بیٹھے ہیں, کہ ہم بس سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, بس جو چاہو کرو. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ القہار ہے, الجبار ہے, وہ پکڑ رکھنے والا ہے, وہ یعنی العزیز ہے, زبردست ہے, وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں. اور وہ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جن کی اپنی غلطیوں پر نظر ہوتی ہے, وہ خامیوں پر نظر رکھتے ہیں, وہ خوبیوں پر نظر نہیں رکھتے. اور جو لوگ خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں پھر سمجھے وہ مارے گئے. کیونکہ جب انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر تو بہت خوبیاں ہیں تو کیا ہوگا, کیا ہوگا اس سے, خرابی کیا ہوگی؟ توبہ کی توفیق نہیں ملے گی, استغفار کی اس کو توفیق نہیں ملے گی. پھر وہ اپنی وہ اتنی ہی نیکیوں کو غنیمت جانے گا اور اس پر اکتفا کر لے گا, پھر اور کچھ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا, کہ تحقیق وہ فلاح پا گئے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. تو اگر جب آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے کہ اپنی تعریف پر, تو وہاں پر اس کو دبا دیں. اور جہاں آپ کا نفس آپ کو آپ کی برائیاں دکھاتا ہے تو اس کو ابھاریں کہ ہاں بالکل میرا نفس صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ برائی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اب دیکھیں یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، اصل میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ یہی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی دراصل انسان کو آگے بڑھاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، نکھرتا چلا جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ کندن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ یعنی اب دیکھیں جو ہیرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کبھی ہیرے کو جو اس کی اوریجنل فارم ہوتی ہے، اس میں کبھی دیکھا ہیرے کو جہاں سے نکلتا ہے؟ کبھی سرچ کریے گا تو پتھروں میں ہیرا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا وہ ہیرا، یعنی نہ اس میں ویسی شائننگ ہوگی نہ ویسی خوبصورتی ہوگی. لیکن اس کو کیا کرتے ہیں جویلر، کیا کرتے ہیں جو اس کو لے کر آتے ہیں، اس کو خوب اتنا گھستے ہیں تو تراش تراش کر پھر وہ اتنا فائن اور اتنا خوبصورت بن جاتا ہے کہ اس میں سے چمک نکلنے لگتی ہے، جیسے وہ شائننگ نکلتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم میرے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے آپ کو نکھاریں اور اپنے آپ کو کندن بنائیں. اور سونا بھٹی سے گزر کر ہی کندن بنتا ہے. اب دیکھیں ابوبکر صدیق نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکوں. تو آپ نے وہی سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو وہ دعا رسول اکرم نے ابوبکر کو سکھائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اس دعا کو پھر نہیں چھوڑا، اور پھر اسی لیے وہ نماز کی سلام پھیرنے سے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کے لیے رکھ دی گئی. تو آپ دیکھیں صحابہ پوچھتے تھے رسول اکرم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دعا سکھائیے، ہمیں کوئی ایسا کام بتائیے جو ہم کرنے لگے تو جس سے ہماری مغفرت ہو جائے، کوئی ہمیں مختصر سے ایسا کام بتا دیجیے جس کو ہم کثرت سے کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو. تو رسول اکرم ان کو بتایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے کثرت استغفار اور دوسرا کثرت درود، درود ابراہیم، اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جب عبی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے پاس ایک بار آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں دن بھر میں کتنی دفعہ درود پڑھوں، تو کہا کہ آپ نے کچھ پہلے بتایا کہا، اور انہوں نے خود بھی کہتے رہے صحابی کہ یا رسول اللہ میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں، میں 20 دفعہ پڑھتا ہوں. کہا کہ میں اس سے زیادہ کروں؟ تو رسول اکرم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ عبی بن کعب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اور زیادہ پڑھو، دن کا زیادہ تر حصہ درود پڑھو، تو اگر تم اگر زیادہ کر سکتے تو بہت اچھا ہے، تمہارے لیے سارے مسائل کا حل اس میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر اب ہم چاہتے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو تو کثرت سے استغفار اور ساتھ میں درود ابراہیم. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے باغ میں تھے، تو وہاں پر آپ سجدے کے لیے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ شکر کیا آپ نے، تو عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے ساتھ میں تھے، لیکن اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ میرے دل میں برے برے خیالات آنے لگے، اور وہ حدیث میں ذکر بھی کرتے ہیں اس کا کہ مجھے لگا کہ کہیں رسول اکرم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، تو بس میں جانے ہی والا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ اسی دوران آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، تو کہا کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، میں شکر ادا کر رہا تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو اگر استغفار کرتا ہے تو اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ یعنی درود پڑھنے سے کتنے سارے فائدے ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوئے، 10 نیکیاں بھی لکھ دی گئیں اور 10 درجات بلند کر دیے گئے. سبحان اللہ. اور کتنا ٹائم لگے گا درود ابراہیمی میں؟ تو لہٰذا کوشش کریں کہ یعنی جتنا ہو سکتا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا پہلی بات اس کا احساس کریں اپنے دل میں، کیونکہ جب تک احساس نہیں ہوگا معافی ہم نہیں مانگیں گے. لہٰذا احساس پیدا کریں اپنے دل میں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور جو مسنون الفاظ ہیں، ایک تو قرآن کی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اور جو مسنون الفاظ رسول اکرم نے ہم کو سکھائے ہیں جو سجدے کی دعا میں بھی آتے ہیں، رکوع کی دعا میں بھی آتے ہیں، یہ سلام پھیرنے کے بعد بھی آتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی آتے ہیں، تو وہ تمام دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں. مجھے امید ہے کہ سب کے پاس حسن المسلم ہوگی، تو اس میں سے آپ دیکھ کر خاص طور سے دعا کریں. اور آدھا گھنٹہ تو اپنے لیے روزانہ مخصوص ہمیں کرنا ہی کرنا چاہیے کہ جس میں ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کثرت سے استغفار کریں، 70 دفعہ کم از کم وہ ساری دعائیں پڑھیں جس میں استغفار یعنی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہوں، اور اس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں. یعنی جو جتنا استغفار کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور جو سب سے مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف فرما دوں. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحم اور فضل فرمائے گا، ہمارے سارے جو بند کام ہیں، جو بند دروازے ہیں، سب کھلتے چلے جائیں گے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گناہ ہی انسان کے بہت سارے کاموں کو بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دروازے کھلتے نہیں ہیں. لہٰذا علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنا کثرت سے آپ استغفار کریں گے اتنا آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہوگا. اور یہ ہمارے سامنے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کی مثال موجود ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہوئی تھی، جب وہ اس جنگ میں چلی گئی تھی جس کے لیے رسول اکرم نے ان کو منع کیا تھا، اور اس پر علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے آپ کو بہت زیادہ احترام سے اونٹ پر بٹھا کر واپس گھر لا کر چھوڑا تھا. تو بعد میں وہ اس واقعے کو یاد کر کر وہ اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے کثرت سے وہ انفاق کرتی تھی. تو صحابہ کا یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کعب بن مالک کا واقعہ یاد ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جو تین صحابہ تھے جن کی توبہ کا ذکر اللہ تعالی نے اس میں کیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی توبہ کی تھی. اور آپ سوچیں کہ کیسی توبہ ہوگی کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے سبحان اللہ، اور 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. صرف کیا ہوا تھا؟ کیا وہ جانا نہیں چاہتے تھے؟ جان بوجھ کر نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، بلکہ غزوہ تبوک میں رسول اکرم نے اعلان کیا تھا کہ سب کو جنگ میں چلنا ہے، اور کعب بن مالک نے کہا کہ میرے پاس گھوڑا تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں لشکر کے ساتھ جاؤں گا تو مطلب بہت آرام سے چلے گا لشکر، میں تو میرے پاس بہت تیز سواری ہے، بہت تیز گھوڑا ہے، میں ان کے بعد نکلوں گا، اب جب تک یہاں آرام کر لیتا ہوں، اپنے باغ میں ٹھہرے رہے. صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ کل جاؤں گا. اور ہم سے کتنے ایسے نیک کام ہیں آپ سوچیں جو کل کرنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. کتنے نیکی کے کام ہے، کسی مریض کی عیادت کا ہم سوچتے ہیں، کسی کو کچھ اچھا پکا کر بھیجنے کا ہم سوچتے ہیں، یا کسی سے معافی مانگنے کا سوچتے ہیں، کل کریں گے، اور پھر وہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا کل پر نہ ٹالیں، ورنہ آپ دیکھیں اسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کعب بن مالک کی جو پکڑ ہوئی تھی کہ 50 دن تک ان کی دعا قبول نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا رہا کہ سارے لوگ ان سے بات کرنا بند کر دیں. سب نے بات کرنا بند کر دی. آخر میں کہا گیا کہ بیوی کو بھیج دیں، میں کہ بیوی سے بھی تعلق ختم کر دے، تو بیوی کو بھی بھیج دیا میں کہ. اور پھر اس کے بعد جب توبہ قبول ہوئی تو پھر سارے صحابہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے. تو آپ دیکھیں کہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کا اتنا، یعنی 50 دن تک توبہ قبول نہیں. تو ہم سے تو ایسے کتنے کام سرزد ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رسول اکرم کے پاس کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مطلب اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی، میں اپنی پوری جائیداد، پورا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا اپنے پاس رکھو اور کچھ اللہ کے راستے میں دے دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم کو اپنا مال بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ نے معافی مانگی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز نکال کر رکھ دیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. اس وقت چاہے کوئی سائل ہو یا نہ ہو، کوئی ہماری ہو سکتا ہے، کوئی جیولری، کوئی بات نہیں، آرٹیفیشل جیولری نکال دے اگر گولڈ کی نہیں دے سکتے، تو کوئی اچھا ڈریس جو آپ کو پسند تھا، یا کوئی پیسہ آپ کے پاس رکھا تو ایک طرف نکال کے رکھ دیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور میں اس وجہ سے صدقہ اور خیرات کریں. تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک بار پورے کا پورا 1,00,000 درہم ان کے بھانجے نے بھجوائے تھے، پوری کی پوری تھیلی منٹوں میں ختم کر دی، کہا کہ رکھ کر کیا کریں گے، سبحان اللہ. تو یہ تھے صحابہ اور صحابیت کے، وہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کثرت سے استغفار بھی کرتے تھے اور مال بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے. تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرنی چاہیے، مال بھی دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس شخص کا واقعہ یاد رکھنا جو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، کہ اس نے 100 قتل کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اس کو معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس کے دل میں تڑپ تھی اور اخلاص تھا. لیکن ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا خوب گناہ کرتے چلے جاؤ پھر ایک ساتھ پورے 100 گناہ ہو جائیں گے تو معافی مانگ لیں، ایسا نہیں ہے. اور دوسروں پر نظر نہ رکھیں، اپنے عیبوں پر نگاہ ڈالیں. کس نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندگی کے اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. تو دوسروں پر کافر اور فاسق کے فتوے بہت لگاتے ہیں، لیکن ایسی احتساب کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر بہت سارے عیب نظر آئیں گے، اور پھر لگیں گے کہ باقی بہت سارے مجھ سے بہت بہتر ہے، ایک میں ہی، میرے اندر ہی خامی ہے. تو پھر انسان جب یہ خامیوں کو محسوس کرے گا تو اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھنے والے بنے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہر اور چھپے ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنی خاص رحمت سے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے اور ہمیں رسوائی سے بچائے، آخرت کی رسوائی سے بچائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.